الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا میرے محترم بھائیو جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی صراحت کے ساتھ یہ حکم دیتے ہیں کہ امانت ان کے حوالے کرے جو امانت کے اہل ہو. اور پھر اگلا حکم ہے جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ عدل اور انصاف کا کیا کرے. امانت ان کے حوالے کرے جو امانت کا اہل ہو اور فیصلہ جب بھی کرنا ہو عدل اور انصاف کا فیصلہ کیا کرے. اللہ تبارک و تعالی کا حکم آپ کے لیے یہی ہے, اللہ کی نصیحت آپ کے لیے یہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے گفتگو کو سنتے ہیں اور اسی طریقے سے آپ کے افعال اعمال کو اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہے ہیں. عدل اور انصاف کا فیصلہ چونکہ زبان سے کیا جاتا ہے اس لیے آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے گفتگو کو سن رہے ہیں. آپ نے فیصلہ عدل اور انصاف کا کیا ہے یا نہیں ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈکا چپا نہیں ہے, اللہ سن رہے ہیں آپ کے گفتگو. اور آپ نے امانت جو امانت کا اہل ہے اس کے حوالے کی ہے یا نا اہل کے حوالے کی ہے چونکہ اس کا تعلق عمل سے ہے اس لیے آگے بصیر کا صیغہ استعمال فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں. آپ نے جس آدمی کو منتخب کیا ہے اور ملک لگام آپ نے جن ہاتھوں میں دیا ہے اور امانت آپ نے جس کے حوالے کی ہے وہ امانت کا اہل ہے یا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی دیکھ رہا ہے. تو میرے دوست میرے بھائیو اگر ہم نے نااہل لوگوں کو منتخب کیا اور امانت ہم نے اگر نااہل لوگوں کے حوالے کی تو ان کے ناجائز کاموں میں ہم برابر کے شریک ہو جائیں گے.
کے غلط فیصلوں میں اور ان کے غلط اقدامات میں ہم برابر کے شریک ہو گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کس کے حوالے کی ہے امانت. اور اسی طریقے سے اگر کسی پنچایت میں آپ نے فیصلہ غلط کر لیا اور آپ کے دل میں کسی فریق کے طرف میلان پیدا ہو گئی, اور اگر کسی فریق کے آپ نے رائی کے دانے کے برابر طرفداری کی, تو آپ کی یہ ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے. قیامت کا دن آنے والا ہے اور وہاں آپ سے جس طرح گزشتہ جمعے کو میں نے کہا تھا, آپ کے فعل کے بارے میں بھی سوال ہوگا, آپ کے قول کے بارے میں بھی سوال ہوگا. آپ کا فعل بھی تولا جائے گا, آپ کا قول بھی تولا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اذا فعلت امتی خمس عشرت خصلتن حل بها البلاء, قالوا وما هي یا رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب 15 گناہوں میں مبتلا ہو جائے گی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب مختلف شکلوں میں امت پر آئے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا, حضرت وہ 15 گناہ کون سے ہیں جس کے طرف امت چلی جائے گی تو اللہ کا عذاب آئے گا؟ آپ نے فرمایا, اذا کان المغنم دولا والامانت مغنما والزکاة مغرما. جب مال غنیمت کے طرف با اختیار لوگوں کے ہاتھ بڑھنے لگ جائیں گے, جو صاحب اقتدار ہے, باثر لوگ ہے, با اختیار لوگ ہے, جب ان کے ہاتھ مال غنیمت کے طرف بڑھ جائیں گے, اب ظاہر ہے مال غنیمت تو اس وقت نہیں ہے, کیونکہ مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے جو مسلمانوں کا مشترکہ مال ہو. جیسے قومی خزانہ, تو جب با اختیار لوگوں کے ہاتھ قومی خزانے کے طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا, یہ پہلا گناہ ہے. کیونکہ ایک آدمی کا حق مارنا یہ بھی گناہ ہے, لیکن پوری قوم کا مال کھانا یہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ اگر آپ نے ایک آدمی کا مال کھایا ہے تو اس ایک آدمی سے معافی مانگنی پڑے گی, آسان ہے. لیکن اگر آپ نے پوری قوم کا مال کھایا ہے تو پوری قوم سے معافی مانگنی پڑے گی, جو کہ بہت مشکل کام ہے. اور اگر پوری قوم نے آپ کو معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ہے. اس لیے قوم کی عزت اصحاب اقتدار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے, قوم کی دولت اصحاب اقتدار کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے مذہب اور دین کی حفاظت بھی ان کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اس لیے یہ منصب انتہائی نازک منصب ہے، اس منصب کے لیے آپ نے انتخاب اس آدمی کا کرنا ہے جو اس منصب کا اہل ہو. جو امانتدار ہو اور جو دیانتدار ہو، جس طرح میں نے آپ سے گزشتہ جمعے کو کہا تھا کہ ابو العلیٰ نے اعتراض کیا، کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے تو 10 درہم میں اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور جب دیت کی بات آتی ہے تو ایک انگلی کی دیت 500 درہم ہے اور ایک ہاتھ کی دیت 2500 درہم ہے. تو انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جب ہاتھ کاٹنے کا وقت آتا ہے تو 10 درہم کی چوری میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور یا بعض ائمہ کے ہاں 5-5.5 درہم اور بعض ائمہ کے ہاں 3 درہم کے عوض میں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، یا ہاتھ کی قیمت کم ہو گئی. اور جب دیت کی بات آتی ہے، ایک آدمی نے کسی کی انگلی کو ہلاک کر دیا، 2 انگلیوں کو ہلاک کر دیا، پورے ہاتھ کو ہلاک کر دیا، تو دیت کتنی ہے؟ 2500 درہم. تو علامہ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ نے علماء کرام سے فرمایا کہ آپ جواب نہ دیں، جواب میں دوں گا. اور انہوں نے کہا کہ لما کانت امینہ کانت سمینا فلما خانت ہانت. جب یہ ہاتھ امانت دار تھا تو یہ ہاتھ قیمتی تھا، اور جب یہ ہاتھ بہمان بن گیا اور خائن بن گیا اور چور بن گیا تو اس ہاتھ کی قیمت گر گئی. جب یہ امانت دار تھا تو اس کی قیمت 2500 درہم تھی، اور وہی آدمی ہے، وہی ہاتھ ہیں. جب چور بنا اور خائن بنا تو قیمت گر گئی. قیمت کہاں تک آ گئی؟ 10 درہم یا 5 درہم یا 3 درہم پہ قیمت آ گئی. تو اندازہ لگائے کہ جو آدمی امانت دار نہ ہو، دیانت دار نہ ہو، اور اسی طریقے سے کامل ایمان نہ رکھتا ہو، اگر آپ ایسے اہم منصب، نازک منصب پر اس کو لا کر بٹھائیں گے تو وہ اس منصب کا اہل ہے. وہ تو وقتاً فوقتاً آپ کو ڈسے گا، آپ کو کاٹے گا، اور پھر آپ کو صدمہ ہوگا. اور خاص کر جب وہ ایسے فیصلے کرے گا جن فیصلوں کے اندر آپ کے مذہب کو، آپ کے دین کو، آپ کے ایمان کو چھیڑا جائے گا، تو آپ کی نیند حرام ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کوئی ذاتی کام تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ چراغ کو بجا دیتے ہیں. چراغ کو بجایا، رات کا وقت تھا. کہا کہ ہم اس وقت ذاتی کام کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لہذا ایسے وقت میں ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم حکومت کے تیل کو استعمال کریں، اس لیے کہ یہ کام ریاست کا نہیں ہے، ہمارا ذاتی کام ہے. یہ ہے دیانتداری. تو آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولن, جب مسلمانوں کے مشترکہ مال کے طرف با اختیار لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جائیں گے مشترکہ مال کو ہڑپ کرنے کے لیے, لوٹنے کے لیے, اور اس عمل کو ہمارے نبی نے کیا کہا؟ غدر کہا, غداری. یہ ریاست کے ساتھ اور ریاست کے عوام کے ساتھ سب سے بڑی غداری ہے کہ جو عوام کے خزانے پر ڈاکہ ڈال رہا ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل غادر لواء ولا غدرۃ اعظم من غدرۃ امام عام یرکز لواءہ عند استہ. قیامت کے دن ہر خیانت کرنے والے اور اسی طریقے سے ہر وہ آدمی جو مسلمانوں کے ساتھ دغا بازی کرے گا, دھوکہ دے گا اور اسی طریقے سے خیانت کرے گا, ایسے لوگوں کے اوپر خیانت کا جھنڈا قیامت کے دن کڑا ہوگا اور سب کے سب اس کو پہچانیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ, ریاست کے عوام کے ساتھ خیانت کی, یا پڑوسی کے ساتھ, یا رشتہ داروں کے ساتھ, یا عام لوگوں کے ساتھ اس نے خیانت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عوام کے خیانت کے مقابلے میں حکمرانوں کے خیانت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ, بہت بڑا گناہ ہے. عام آدمی اگر خیانت کرتا ہے تو خیانت کا جھنڈا اس پر لگا دیا جائے گا, لیکن حضرت نے جگہ نہیں بتائی کہ کہاں کلا کر دیا جائے گا, سر کے اوپر یا کندھے کے اوپر کہاں لگا دیا جائے گا, یہ نہیں بتایا. لیکن اگر حکمران خیانت کرتا ہے اور سرکاری خزانے کو لوٹتا ہے تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حکمرانوں کے سرین پر غداری کا جھنڈا نصب ہوگا. یرکز لواءہ عند استہ, محدثین نے لکھا ہے کہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حکمران جب غدر کرے گا, خیانت کرے گا ملک کے ساتھ اور ملت کے ساتھ, تو قیامت کے دن جب یہ حکمران آئے گا تو یہ ہاتھ لگاتا ہوا آئے گا اور جس شکل میں جانور چلتے ہیں اسی شکل میں یہ چلے گا اور اس کے سرین پر غداری کا جھنڈا نصب ہوگا. اتنا بڑا گناہ ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان المغنم دولن, سب سے پہلی خرابی امت کے اندر جب یہ پیدا ہو جائے گی کہ با اثر لوگوں کے ہاتھ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے لگ جائیں گے قومی خزانے کی طرف. والامانت مغنما, اور جب لوگ ماں امانت کو اپنے لیے حلال سمجھنے لگ جائیں گے, امانت کو مال غنیمت سمجھنے لگ جائیں گے, مال غنیمت جو جہادی معرکوں کے اندر مسلمانوں کے ہاتھ آ جاتا ہے اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں. سابقہ امتوں کے لیے اس مال کا استعمال جائز نہیں تھا, آسمان سے آگ آتی تھی اور اس مال کو جلاتی تھی, یہ عمل کے مقبولیت کی علامت ہوتی تھی. لیکن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لما رأى اللہ ضعفنا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے کمزوریوں کو دیکھا تو اللہ پاک نے میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا. مال غنیمت کا استعمال اس امت کے لیے حلال ہے. تو جب دوسری بیماری امت کے اندر یہ پیدا ہو جائے گی کہ جس طریقے سے مال غنیمت کا استعمال امت کے لیے حلال ہے, اسی طریقے سے امانت کا استعمال جب مسلمان اپنے لیے حلال سمجھنے لگ جائے گا اور امانت میں خیانت کرنے لگ جائیں گے مسلمان, کسی نے امانت رکھوائی اور اس کو استعمال کیا, اب وہ بیچارہ آ رہا ہے بار بار مطالبہ کر رہا ہے اور یہ بس آج کل کر رہا ہے دے نہیں رہا, اور آخر میں جا کر جو ہے نا منکر ہو جاتا ہے جب یہ خرابی امت کے اندر پیدا ہو جائے. والزکات مغرمہ, اور جب امت ادائیگی زکات کو باعث نقصان سمجھنے لگ جائے گی, آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکات سے مال بڑھتا ہے اور زکات کا معنی ہے بڑھنا, اس لیے اس صدقے کو زکات کہا گیا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو, زکات دینے سے آپ کا مال کم نہیں ہوگا بلکہ زکات دینے سے آپ کا مال بڑھے گا, اور زکات دینے کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, اور ان کے ساتھ بہت سارے حوائج لگے ہیں, جب امیر زکات دیں گے تو ان کے حوائج پورے ہو جائیں گے, آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا, ان کی ضروریات پوری ہو جائے گی. بہت ساری جو ہے نا بیوہ خواتین جو عفیف اور پاکدامن ہوتی ہیں لیکن امیروں کے زکات نہ دینے کی وجہ سے مجبوراً وہ گناہوں کی طرف جاتی ہے, اس لیے کہ وہ اپنے حوائج پورا کرنے کے لیے مختلف لوگوں کے چوکاٹوں پر داضری لگاتی ہیں اور پھر وہاں پر جو ہے نا ان کو طرح طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور کبھی کبھی وہ مجبوری میں آمادہ بھی ہو جاتی. تو قیامت کے دن ان غریبوں کا ہاتھ ہوگا, امیروں کا گریبان ہوگا, جو لوگ اپنے مال سے زکات ادا نہیں کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری خرابی یہ ہے کہ جب امت ادائیگی زکات کو باعث نقصان سمجھنے لگ جائے گی, کہ شیطان ہمارے دلوں کے اندر اسی سبق کو جو ہے نا وہ ڈالتا رہتا ہے کہ ہر سال آپ اگر اپنے مال سے 2.5% ادا کریں گے تو ایک دن آ جائے گا کہ آپ کا مال ختم ہو جائے. اللہ اللہ کا رسول فرماتے ہیں کہ زکات دینے سے آپ کا مال بڑھے گا, اور شیطان کہتا ہے کہ زکات دینے سے آپ کا مال ختم ہو جائے گا. ہم یہاں اگر اللہ اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں اور شیطان کی بات مانتے ہیں اور زکات نہیں دیتے ہیں باعث نقصان سمجھتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے ہم زمین پر ماحول بنا رہے ہیں. اتنا بڑا گناہ ہے. وآتى الرجل زوجته وعق امه, آدمی بیوی کا فرمان بردار بن جائے گا, ماں کا نافرمان بن جائے گا. آتا رجل زوجته وعق امه, رن مرید ہو جائے گا اور ماں دشمن بن جائے گا, بہت بڑا گناہ ہے. بیوی کے ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے, ماں بیمار ہے اس کے لیے دوائی لانے کے لیے تیار نہیں, مکان میں رہتا ہے جو مکان اس کے باپ نے لے کر دیا ہے، اور باپ کرائے کے مکان میں بڑھاپی کی زندگی گزار رہا ہے اور یہ اس کا پوچھتا بھی نہیں ہے۔ آپ تلاش کرنے نکلیں گے اسی کراچی شہر کے اندر، آپ کو ایسے بہت سارے ماں باپ مل جائیں گے جن کی عمر 80 سے متجاوز ہے اور وہ تنہائی کی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کی اولادیں متمول ہیں، لیکن کسی قسم کی خبرگیری اپنے کمزور والدین کی نہیں رکھتے ہیں۔ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا، من ابر یا رسول اللہ، حضرت احسان کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا امک۔ قال قلت ثم من ابر، قال امک، قال ثم من، قال امک، قال ثم من، قال ثم اباک۔ حضرت احسان کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا ماں کے ساتھ۔ صحابی کہتے پھر میں نے پوچھا، حضرت پھر کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ پھر صحابی کہتے میں نے پوچھا، حضرت اس کے بعد پھر کس کے ساتھ کرو؟ آپ نے فرمایا کہ ماں کے ساتھ۔ چوتھی مرتبہ جب میں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ باپ کے ساتھ۔ اس لیے کہ تین تکالیف ایسی ہے کہ اس میں ماں اکیلا ہوتی ہے، نو مہینے تک ماں بچے کو پیٹ میں لیے کام کاج کرتی رہتی ہے، اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی بچے میں روح ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اپنے اعضاء کو بھی ہلاتا رہتا ہے اور پیٹ کے اندر گھومتا رہتا ہے، اور ماں اس تکلیف کو برداشت کرتی رہتی ہے، پھر درد زیر کی تکلیف، اس میں بھی ماں تنہا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ جو خاتون درد زیر سے نکل جاتی ہے اس کو نئی زندگی مل گئی، اور پھر 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے اور ماں جو غذا کھاتی ہے ماں کی ساری توانائی بچے کے در منتقل ہو رہی۔ اس کے علاوہ جو باقی تکلیفیں ہیں اس میں پھر ماں باپ دونوں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے حضرت نے 3 مرتبہ فرمایا کہ ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ بلائی کرو، ماں کے ساتھ احسان کرو، ماں کے ساتھ بلائی کرو، اور 4 مرتبہ پھر آپ نے فرمایا کہ سم ماں باپ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں زیادہ اولاد کے احسانات کے محتاج ہوتی ہے، کیونکہ وہ بازار نہیں جا سکتے، منڈیوں میں نہیں جا سکتی، کما نہیں سکتی ہے، باپ تو پھر بھی جا سکتا ہے، کما سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے، اوسط افضل کو کہتے ہیں، خیر الامور اوسطها، سب سے افضل اوسط ہوتا ہے، تو سب سے بہترین دروازہ جنت کا وہ آپ کا باپ ہے۔ صحابی نے حضرت سے پوچھا، ای الاعمال افضل، آپ نے فرمایا الصلاۃ لمیقاتہا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو نماز کے افضل وقت میں ادا کرنا، کیونکہ نماز کے لیے ایک وقت افضل ہے، ایک وقت جواز ہے، اور ایک وقت مکروہ ہے، اور ایک وقت قضا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل عمل یہ ہے کہ آپ نماز کو نماز کی افضل وقت میں ادا کرے، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ قال قلت ثم ماذا یا رسول اللہ، صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے پوچھا حضرت اس عمل کے بعد پھر کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کے سامنے سجدہ لگانے کے بعد سب سے بہترین عمل ماں باپ کے ساتھ بلائی ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان ہے، ماں باپ کی خدمت ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں. باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے، اور باپ ناراض ہے تو یاد رکھو اللہ ناراض ہے، ماں ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہے. اور ہمارے کان میں جب ہماری بیویاں بے بنیاد بات ڈال لیتی ہیں تو پھر ہم ماں کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، باپ کو دشمن کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بیوی کے باتوں میں آ کر وہ ماں کے جس گھر کے وہ رانی تھی کسی زمانے کے اندر، وہاں وہ ایک ملازمہ کی طرح زندگی گزار رہی ہوتی پھر. لیکن جو بچہ، جو نوجوان کامل ایمان رکھتا ہوگا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کرے گا، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے گا، اپنے ماں باپ کا احترام کرے گا، پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی بیوی اس کے ماں باپ کا احترام نہ کرے. عسیر بن عامر کہتے ہیں کہ یمن سے قافلے آتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور پوچھتے تھے افیکم اویس بن عامر، اس قافلے کے اندر اویس بن عامر کے نام سے کوئی آدمی ہے؟ لوگ کہتے تھے نہیں ہے. ایک دن قافلہ آیا، اس میں اسی نام کا آدمی موجود تھا، بتا دیا لوگوں نے کہ آئے ہیں، کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو قافلے کے اونٹ چرانے لے گئے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جہاں سارا میں وہ اونٹ چرا رہے تھے وہاں تشریف لے گئے، اور پھر وہاں پوچھا انت اویس بن عامر؟ قال نعم. قال من مراد؟ قال نعم. قال ثم من؟ قال من قرن؟ قال نعم. قال كان بك برسا فورثت منه الا موضع درهم؟ قال نعم. كان لك والدة؟ قال نعم. آپ کا نام اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. مراد قبیلے سے تعلق ہے؟ فرمایا کہ ہاں. مراد کے قرن شاخ سے تعلق ہے؟ کہا ہاں. برس بیماری میں مبتلا ہو گئے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی، بیماری ختم ہو گئی، ایک درہم کے بقدر بیماری آپ کے جسم میں باقی ہے؟ فرمایا کہ ہاں. آپ کی والدہ حیات ہے؟ کہا کہ ہاں. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم اویس بن عامر مع امداد اہل یمن من مراد ثم من قرن. آپ نے فرمایا کہ یمن سے قافلے آئیں گے، ان قافلوں کے اندر ایک آدمی ہوگا جس کا نام اویس بن عامر ہوگا، اور مراد قبیلے سے اس کا تعلق ہوگا، مراد کے شاہ قرن سے تعلق ہوگا، برس بیماری کے اندر مبتلا رہا ہوگا، بیماری ٹھیک ہو گئی ہوگی لیکن ایک درہم کے بقدر بیماری جسم کے اندر باقی ہوگی، والدہ حیات ہوگی، والدے کی بے پناہ خدمت کی ہوگی اس نے. لو اقسم علی اللہ لا برا، والدہ کی خدمت کی وجہ سے وہ اللہ کا اتنا محبوب بن چکا، اتنا محبوب بن چکا، اگر وہ کسی کام کے لیے قسم کھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے وہ کام کرے گا. آپ کو موقع ملے تو آپ اس سے درخواست کرے کہ وہ آپ کی مغفرت کے لیے معافی مانگے، آپ کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے مغفرت کے لیے دعا مانگے. اویس ابن عامر نے ان کے مغفرت کے لیے دعا مانگی. اور ان کا اصل نام اویس نہیں ہے، اویس آئسا یا ایسو سے ماخوذ ہے، نا امید ہونا، محروم ہونا، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرف بہ اسلام ہو گئے تھے، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے محروم رہے، اسی وجہ سے اس کا نام اویس پڑ گیا، ورنہ ان کا نام غنیم ہے، اویس نام نہیں ہے. اویس اس لیے کہا جاتا تھا ان کو کہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکے اور ملاقات سے محروم رہ گئے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہ ہونے کی وجہ سے اور والدہ کی خدمت کے اندر مصروف ہونے کی وجہ سے ان کے مقام اور مرتبے میں کمی نہیں آئی، بلکہ ان کا مقام اور مرتبہ اور اوپر چلا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وصیت فرما رہے ہیں، اگر آپ کی ملاقات ہو گئی اس آدمی سے تو آپ اس سے درخواست کریں کہ وہ آپ کی مغفرت کے لیے دعا مانگے. جب انہوں نے دعا مانگی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اين تريد، کہاں جانا ہے؟ قال الکوفہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کوفہ جانا ہے. تو امیر المومنین نے فرمایا، الا اكتب لك الى عاملها، میں کوفہ کے گورنر آپ کے لیے خط لکھ دوں، کوفہ کے گورنر کے نام آپ کے لیے خط لکھ دوں تاکہ آپ کو وہاں تکلیف نہ ہو، سرکاری رہائش آپ کو ملے اور آپ سرکاری مہمان کی حیثیت سے وہاں رہے. فقال اللہ انی احب ان اکون فی غبراء الناس، کہا کہ میں معزز کی حیثیت سے کسی شہر میں اور کسی گاؤں بستی میں رہنا پسند نہیں کرتا. ہمیں تو یہ پسند ہے نا کہ علاقے کے اندر، شہر بستی کے اندر ہمیں لوگ کیا کہے، معزز کہے. لیکن اللہ والے اس نام کو پسند نہیں کرتے ہیں، اللہ والے گمنامی کی زندگی کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی نے جو لذت گمنامی کی زندگی میں رکھی ہے، وہ لذت وزیر اعظم کے عہدے میں نہیں ہے، صدر کے عہدے میں نہیں. فرمایا انی احب ان اکون فی غبراء الناس، میرے لیے کوفے کے گورنر کے نام خط نہ لکھنا، میں گمنامی کی زندگی کو پسند کرتا ہوں. پھر کوفہ چلے گئے، ایک جھوپڑی میں رہتے تھے. اگلے سال ایک وزیر جب حج کے لیے آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وزیر سے پوچھا کہ اویس ابن عامر کا کیا حال تھا. انہوں نے کہا، ترکت رس البیت قلیل المتا، کہا امیر المومنین آپ ایک غریب آدمی کے بارے میں پوچھتے ہو، وہ تو ایک غریب مسکین آدمی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتا ہے اور اس کے پاس ایک چٹائی اور ایک لوٹا ہے، اس کی جھونپڑی میں اس کے علاوہ کوئی اور سامان بھی نہیں ہے، بہت غریب مسکین آدمی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو کیا پتا ہے کہ اویس ابن عامر کیا چیز ہے؟ اور پھر یہ سارا واقعہ اس وزیر کے سامنے بیان کر دیا اور اس وزیر سے کہا کہ جب آپ واپس جائے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ اویس ابن عامر کے پاس جائیں اور ان سے درخواست کریں کہ آپ کی مغفرت کی دعا مانگے. وزیر جب واپسی کے بعد اویس ابن عامر کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے مغفرت کی درخواست کی، تو اویس ابن عامر نے فرمایا کہ آپ ابھی ایک مبارک سفر سے واپس آئے ہو، آپ میری مغفرت کے لیے دعا فرمائے. اور پھر جب وزیر کا اصرار سامنے آیا تو اس کے بعد اویس ابن عامر نے پوچھا کہ آپ کی ملاقات تو امیر المومنین سے نہیں ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل میری ملاقات ہو گئی تھی. اس کے بعد اویس ابن عامر نے اس وزیر کے لیے دعائیں مغفرت مانگی اور جب لوگوں کو پتہ چلا فذهب على وجهه، پھر اویس ابن عامر کا رخ جس طرف تھا، منہ جس طرف تھا، اس طرف چل پڑے. آدر صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ تبرکات ان کے لیے چھوڑی تھی اور وہ تمام کے تمام تبرکات ان کے پاس تھی، اور انہی تبرکات کے ساتھ وہ کوفہ سے روانہ ہو گئے بخارا سمرقند کے طرف. اور بخارا سمرقند میں یہاں آ کر گمنامی کی زندگی گزارتے رہے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے. یہاں لاکھوں لوگ ان کے دعوت کی وجہ سے مسلمان ہو گئے. اور وہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خرقہ مبارک ان کے پاس تھا، وہ بخارا کے بادشاہ کے پاس تھا، اور وہاں سے پھر احمد شاہ ابدالی لے کر آئے. آج قندار کے اندر وہ خرقہ مبارک ایک خوبصورت عمارت کے اندر محفوظ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے تو محروم ہو گئے ماں کی خدمت کی وجہ سے، لیکن ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچا مقام عطا کر دیا. آج وہی ماں مسلمانوں کے ہاتھ سے ذلیل ہے، آج وہی ماں مسلمان اولاد کے ہاتھ سے پریشان ہے، اور مسلمان اولاد کے زبانوں سے وہ ماں گھر کے اندر قیدی بن کر زندگی گزار رہی ہے، یرغمال بن کر زندگی گزار رہی ہے، اور ایک ملازمہ اور ایک نوکرانی سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیوی کی اطاعت عام ہو جائے گی اور ماں کی نافرمانی عام ہو جائے گی، رنگ مرید بن جائے گا مسلمان اور ماں کا دشمن بن جائے گا. وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا وَالِدَهُ وَعَدْنَا صَدِيقَهُ، ایک روایت کے اندر وَأَقْصَى وَالِدَهُ، دوستوں کے لیے اس کا جیب ہر وقت کھلا ہے اور باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، دوستوں کے لیے ہر وفا حاضر ہے اور باپ سے بھی رخی ہے. جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہوئی، باپ پریشانی میں اگر اولاد کے پاس جاتا ہے اور اپنے پریشانی اولاد کے سامنے رکھتا ہے تو اولاد کے ماتھے پر کئی بل بن جاتے ہیں اور بہت سارے آراز لے کے آتے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں. اور وہی نوجوان جب دوستوں میں جاتا ہے وہاں ہزاروں خرچ کرتا ہے، وہاں لاکھوں خرچ کرتا ہے، وہاں خرچ کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ بیماری امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، وارتفعت الاصوات فی المساجد، اور جب دنیا کی باتیں مسجدوں کے اندر ہونے لگ جائے گی، دنیا کی محبت اتنی بڑھ جائے گی کہ سلام پھیرتے ہی منڈیوں کی باتیں شروع ہو جائیں گی، دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی. اور اب تو موبائل کے لعنت سے جو ہے نا یہ بیماری مسجدوں کے اندر داخل ہو گئی ہے. آدمی سلام پھیرتا اور سلام پھیرتے ہی موبائل پہ فون آتا ہے اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور افسوس کے بعد یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں داخل ہوتے ہیں اور موبائل کو بند نہیں کرتے، گانوں کے ٹون مسجدوں کے اندر بجتے رہتے. وارتفعت الاصوات فی المساجد وکان زعیم القوم ارذلهم وساد القبیلۃ فاسقهم، قوم کا لیڈر ملک حکمران جو سب سے بڑا کمینہ آدمی ہوگا وہ بن جائے گا. قبیلے اور برادری کا بڑا سب سے زیادہ جو فاسق ہے وہ بن جائے گا، یعنی فاسق لوگوں کو، بدماش لوگوں کو جب معاشرے کے اندر عزت مل جائے گی اور وہ قبائل کے بڑے بن جائیں گے اور برادریوں کے بڑے بن جائیں گے، اور اس طریقے سے کمینہ لوگوں کے ہاتھوں میں جب اقتدار چلا جائے گا وہ قوم کا لیڈر بن جائے گا اور اس طریقے سے وہ ریاست کا حکمران بن جائے گا. اب ظاہر ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے. جب حکمران فاسق اور فاجر ہے اور اس کے پاس گناہوں کی زندگی ہے تو اسے دیکھ کر ریاست کے عوام کے پاس بھی وہ زندگی آ جاتی ہے. اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم سبیل الہالکین، جب کوا قوم کا لیڈر بن جائے گا تو ظاہر ہے وہ خود گنکاتا ہے, قوم کو بھی گنکانے میں لگا دے گا. اور میں نے شوروں کے اندر جو آیت پڑھی ہے اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ امانت اس کے حوالے کرو جو امانت کے اہل ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا حضرت قیامت کب آئے گی, آپ نے فرمایا اذا اسد الامر الى غیر اہلہ, جب اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں چلا جائے گا جو اقتدار کے اہل نہیں ہے تو پھر قیامت کا انتظار کرے. وتعلم لغیر الدین, اور لوگ علم حاصل کریں گے, معلومات حاصل کریں گے اپنی اصلاح کے لیے نہیں, امت مسلمہ کے اصلاح کے لیے نہیں, بلکہ امت مسلمہ میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, فرقے پیدا کرنے کے لیے اور انتشار پیدا کرنے کے لیے. آپ دیکھتے رہتے ہو اس وقت میڈیا پر بہت سارے جعلی سکالر بن کر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے جعلی معلومات اکٹھا کیے ہیں صرف امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے, بگاڑ پیدا کرنے کے لیے, اور امت کے اندر جو اتفاق اتحاد اور یکجہتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے, اور اس طریقے سے مختلف فرقے پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا لوگ میدان کے اندر اترے ہوئے. یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر آج سے 1400 سال پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ, اور ایک آدمی کا احترام صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کیا جائے گا, چاہے وہ پارٹی ہو, چاہے وہ ادارہ ہو, چاہے وہ شخصیت ہے, لیکن اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کا احترام کرتے. جب یہ خرابی امت مسلمہ کے عوام میں, امت مسلمہ کے سیاسی لوگوں میں اور امت مسلمہ کے اداروں کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ لوگ ان کے شر سے بچنے کے لیے ان کا احترام کریں. وظہارت القیان والمعازف, اور ایک روایت میں واتخذت القیان والمعازف, عزت مل جائے گی گانا گانے والے کو اور لوگ سامان موسیقی لا لا کر اپنے گھروں کو بھرنے لگ جائیں گے. آج یہاں علماء کی قدر و قیمت نہیں ہے, محدثین کی قدر و قیمت نہیں ہے, فقہا کی قدر و قیمت نہیں ہے. ہمارے شیخ کے طرح لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں اور آج ان کے رحلت کی وجہ سے ساری دنیا سوگ کے اندر جو ہے نا چلی گئی ہے. اتنی بڑی ہستی اسی ملک کے اندر جو ہے نا 40-45 سال سے خدمت کر رہی تھی, لیکن آج تک کسی حکمران نے ان کو کوئی ایوارڈ نہیں دیا. ساری دنیا نے اپنی دعائیں ان کے نام کر دی, ساری دنیا نے اپنی عبادتیں ان کے نام کر دی اور ساری دنیا ان کے لیے آنسو بہا رہی ہے, لیکن اس ملک کے اندر ایسی بڑی بڑی ہستیوں کو ایوارڈ نہیں دیا جا رہا ہے. کس کو دیا جا رہا ہے ایوارڈ؟ وہ عورتیں جو اپنے عام کو ننگا کر لیتی ہیں, وہ عورتیں جو بیائے کے اندر سب سے آگے بڑھ جاتی ہے, اور جو گانا گانے والی ہے, جو ناچنے والی ہے, ان کو ایوارڈیں دی جاتی ہے, ان کو عزت دی جاتی ہے. اور یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے دی ہے کہ جب یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کریں. وَلُبِسَ الْحَرِيرُ وشربت الخمور, شراب نوشی عام ہو جائے گی, اور ریشم اس امت کے مردوں کے لیے حرام ہے. ریشمی لباس صرف اس وجہ سے لوگ پہننے لگ جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ بغیر ضرورت کے آپ ریشمی لباس نہیں پہن سکتے, میں نے پہننا ہے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ ساری بیماریاں وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ أَوَّلَهَا, اور اس امت کے بعد والے لوگ جب پہلے والے لوگوں کو برا بلا کہنے لگ جائیں. آج بدبودار منہ والا داڑھے منڈے جو بالکل جاہل ہوتے ہیں وہ اگر زبان چلاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر چلاتے ہیں, زبان چلاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر چلاتے ہیں, اور اسی طریقے سے اگر زبان چلاتے ہیں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اوپر، اور اگر تنقید کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوپر. تنقید کے لیے علم کے اندر برابری ضروری ہے، عمل کے اندر برابری ضروری ہے، مقام اور مرتبے کے اندر برابری ضروری ہے. صحابی تو صحابی ہے، تابعی اگر لاکھوں ہو جائے، تبع تابعی اگر لاکھوں ہو جائے تو ایک چھوٹے درجے کے صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں. عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ اویس قرنی، جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا، اویس قرنی کا مقام مرتبہ بڑا ہے، عمر بن عبدالعزیز جس نے ریاست کے، جو عمر ثانی کہلاتے تھے، عادل اور انصاف کا نظام جس نے ریاست کے اندر رائج کیا تھا، ان کا مقام مرتبہ بڑا ہے، اویس قرنی کا مقام اور مرتبہ بڑا ہے یا حضرت عمر، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا؟ تو انہوں نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لغبار الذی، قسم ہے اس ذات کی کہ وہ مٹی جو حضرت معاویہ کے گھوڑے کے سم سے اٹھی، یا حضرت معاویہ کے گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معرکوں کے اندر شریک ہونے کی وجہ سے لگی، فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، معاویہ کے گھوڑے کی وہ مٹی اویس بن عامر اور عمر بن عبدالعزیز مروانی سے افضل اور بہتر ہے. تو اس سے اندازہ لگائے کہ صحابی کا مقام کتنا بڑا ہے. اور آج بے نمازی، آج بے دین، ایمان سے محروم وہ انگلی اٹھاتا ہے تو خلفاء راشدین کے اوپر، صحابہ کرام کے اوپر، یہ وہ خرابیاں ہیں جس کی خبر آج سے 1400 سال ہمارے نبی نے دی ہے. فرمایا کہ جب یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی، فرتقب ریحاً حمراء او زلزلتاً او خصفاً او مسخاً، جب یہ بیماریاں امت کے اندر پیدا ہو جائے گی پھر سرخ ہواؤں کے چلنے کا انتظار کرو، شکل مسخ کیے جانے کا انتظار کرو، زمین کے اندر دسائے جانے کا انتظار کرو. اس لیے کہ امت کے ان بدعمالیوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے لیے زمین کے اوپر ماحول تیار کیا ہے. تو میرے دوست، میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری خرابیاں کچھ پیدا ہو گئی ہے، کچھ پیدا ہونے والی ہے. اس لیے میں نے اور آپ نے آج سے فکر کرنی ہے اپنے بارے میں، اپنی اولادوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور دعائیں بھی مانگنی ہے کہ یہ خرابیاں امت کے اندر پیدا نہ ہو، اور یہ بدکاریاں امت کے اندر پیدا نہ ہو، اور اس طریقے سے عذاب کا ماحول امت کے عمل سے زمین پر جو ہے نا وجود میں نہ آئے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال پوچھا ہے کہ گالی دینے سے وضو کون جاتا ہے؟ نہیں، گالی دینے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا. البتہ کوئی بھی گناہ کا کام کر لیا جائے، ایسا گناہ کا کام جو بظاہر ناقض وضو نہیں ہو، مثلا غیبت کر لی، گالی دے لی، یا چغلخوری کر لی، اس قسم کے تمام اعمال کے بعد وضو کر لینا مستحب ہے. اللہ نے اپنے حبیبی میں اس کو مستحب فرمایا. اگر کسی کے پاس دو تولہ سونا ہو، اس میں زکات تو نہیں بنتی، لیکن اگر اس کے پاس درمیان سال میں 20,000 یا 60,000 روپے آ گئے جو اس نے قربانی کے لیے کمیٹی میں جمع کیے تھے، تو کیا اب اسے زکات نکالنی ہوگی؟ اس کے ضرورات کا سال شوال میں پورا ہوتا ہے. کمیٹی کی رقم کے حوالے سے قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہے تو جب زکات ادا کی جائے گی تو اس میں کمیٹی کی رقم کو شامل کر کے زکات ادا کی جائے گی. اور اگر پہلے سے کوئی صاحب نصاب نہیں ہے اور کمیٹی کی رقم ملا کر بھی وہ صاحب نصاب نہیں بنتا، تو پھر اس کے اوپر اس سلسلے میں کوئی زکات نہیں ہوگی. جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. اس کے علاوہ ایسے وقت میں ہر وقت مختلف قسم کے شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، اس کے لیے وظیفہ ہوتا ہے. تعوذ کی کثرت کریں. جب میں اس قسم کے خیالات آئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کثرت سے پڑھیں، استغفار کثرت سے پڑھیں، اور جب بھی موقع ملے تو قرآن کریم کی آیت فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه، اس آیت کو بھی ذوق اور شوق سے پڑھا کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اطمینان حاصل ہوگا. فرض نماز میں امام کے ساتھ مقتدی کو اللہ اکبر بولنا چاہیے یا نہیں؟ آہستہ آواز میں. اللہ نے اپنے عابدین میں فرمایا ہے یسمعو نفسہ، اس طریقے سے پڑھیں کہ صرف اور صرف اپنے آپ کو سنائیں، کسی اور کو سنانے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح نقل حرکت میں یعنی اوپر جانے میں نیچے جانے میں تکبیر پڑھنا یہ سنت طریقہ ہے. نابالغ بچے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ نابالغ بچے کے پیچھے فرض نماز ادا نہیں ہوگی، البتہ اگر نابالغ بچہ مثلا حافظ ہے یا کچھ سے پہلے اس نے یاد کیے ہیں، اور خطرہ ہے کہ اگر وہ تراوی نہیں پڑھائے گا تو وہ قرآن کریم میں بھول جائے گا، ایسی صورت میں علماء نے اجازت دی ہے کہ اگر اس کی آواز بھر آئے یا ہونٹوں پر بوچھوں کے نشانات نظر آ رہے ہوں تو اس صورت میں اس کو صرف تراوی میں عبادت کی اجازت دی ہے، اس کے علاوہ کسی اور نماز میں عبادت کی اجازت نہیں ہے. بیرون ممالک کی کمپنیوں کے ساتھ آن لائن کام کرنا کیسا ہے اور ان کے پیسوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے بیع و شراء میں کوئی شرائط مفسدہ نہ ہو. اگر کوئی بھی ایسی شرط لگا دی گئی جو بیع و شراء کے اندر اسلامی معاشی قوانین کے مطابق شرائط مفسدہ ہے یعنی بیع کو فاسد کرنے والی ہے، تو پھر ایسی بیع کے ایسی بیع اور خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. اگر امام کسی وجہ سے امام اس وجہ سے نماز کے ارکان کو دیر تک ادا کرے کہ پیچھے مزید افراد مل جائے تو کیا یہ درست ہے؟ اسی طرح اگر کوئی فرد دوڑتا ہوا آ رہا ہو اور امام اس کی وجہ سے رکو مثلا رکو تسبیح بڑھا دے تو دیر تک ادا کرتا ہے، تو اس طرح کرنا جائز یا نہیں؟ اس سوال کے اندر دو سوالات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نماز کو طویل کر لیا جائے اس لیے کہ مسلمانوں کو نماز و جماعت ملنے میں آسانی ہو جائے، اس کو تو علماء نے مستحسن قرار دیا ہے، بلکہ فجر کی نماز کو طویل کرنے کی حکمت یہی بیان کی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کو جماعت میں شریک ہونے میں آسانی ہو جائے. جو دوسرا سوال ہے کہ کوئی شخص آ رہا ہے اور اس کے لیے نماز کے رکن کو لمبا کر دیا. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں سال تو ابا حنیفہ تھا لہٰذا، کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے اس سلسلے میں پوچھا تھا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پتا رہا ہوں میں بس نے فرمایا اور فرمایا اخاف علیہ ابن نازیمہ، میں ڈرتا ہوں کہ اس کی نماز وہ مردود ہی نہ ہو جائے، واپس ہی نہ ہو جائے، لہذا علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک ہے له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرت، ولا هما الا فرجت، ولا حاجة الا قضيتها، يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين. ایک آبی بھائی محمد امین صاحب ہوتے ہیں جو شدید بیمار ہیں اور اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو دور کر دے، اور جتنے مسلمان بیماران ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دے. اسی طرح بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں اور مسلمان بہنیں ہیں جو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو چکے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور پس مندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلى الله تعالى على